نوجوانوں کو ایسے نمازیوں جو نئے نمازی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں زیادہ خوشی و خضوع اس میں ہے کہ سر جھکا لیا جائے کھڑے ہو کے پیر کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا وہ پیر کی طرف دیکھ رہا ہے جبکہ سر سیدھا رکھنا اور نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. سیدھا اپنی جگہ سر رہے گا, نہ اکاڑ کے کھڑے ہوں گے اور نہ اتنے جھکا کے کھڑے ہوں گے, اپنی حالت میں سر رہے. اور اپنی نگاہ ہماری کہاں ہوگی؟ قیام کے وقت میں جس جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں نگاہ ہوگی. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. لہذا زیادہ سر جھکانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جیسے آدمی ہو جائے پھر رکوع کے سجدے میں چلا جائے, جو بیٹھ کے اگر رکوع ہے, بہت سے لوگ بیٹھ کے جو رکوع کرتے ہیں نفل نماز بعض دفعہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, یا تو بڑھاپا ہے یا موٹاپا ہے یا کوئی عذر ہے, تب تو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ہے, ثواب پورا ملے گا. لیکن بلا وجہ اگر کوئی جوان آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا, اس کو سمجھنا چاہیے. اور پھر اس میں بھی رکوع کیسے کرتے ہیں, رکوع اور سجدے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. رکوع بیٹھ کے اتنا زیادہ جھکتے ہیں لوگ کہ بالکل سجدے کے قریب چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ سرینے بھی اٹھ جاتی ہیں, جبکہ بیٹھ کے رکوع اتنا کافی ہے کہ گھٹنوں کے محاذات پر سر آ جائے, جتنا گھٹنے سر اتنا آ جائے, بس یہ رکوع ہے. جیسے کھڑے ہونے کا رکوع آدھا ہے, اسی طرح بیٹھنے کا رکوع بھی آدھا ہے. تو بہت سے لوگ ایسا جھکتے ہیں کہ بس سجدے میں ایک دو انچ رہ جاتے ہیں, سمجھتے تھوڑا زیادہ کر لو تو حرج نہیں ہے. شریعت میں جس طرح کمی منع ہے اس طرح زیادتی بھی منع ہے. جس طرح کمی منع ہے کہ مغرب کو دو رکعت نہیں پڑھ سکتے, اسی طرح چار رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے. جو فرمایا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے. اسی لیے زیادہ سر جھکانا کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم بہت خوشی و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ اتنا جھکاتے ہیں کہ یہ ٹھوڑی جو ہے یہ حلق سے لگتی ہے, اس کو مکروہ لکھا ہے. ٹھوڑی کا حلق سے ملنا اس کو مکروہ لکھا ہے. اپنی حالت پہ رہیں. اور پھر رکوع میں نگاہ جو ہے دونوں انگوٹھوں پر ہوگی, رکوع میں دونوں انگوٹھوں پر نگاہ ہوگی. اور بعض یعنی شراح فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرے کہ اسی انگوٹھوں سے انہیں انگوٹھوں سے ہماری روح نکلنا شروع ہوگی. روح نکلتی ہے آدمی کی انگوٹھے سے, تو یہ تصور کرے تو نماز میں خوشی و خضوع پیدا ہوتا ہے. پھر سجدے میں جائے تو سجدے میں پہلے گھٹنا رکھیں گے. یہ بات ایک صحیح اور جوان آدمی کی ہو رہی ہے. آپ بوڑھے کو دیکھیں, اب ہماری بھی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ گھٹنے میں تکلیف ہو تو پہلے آدمی ہاتھ رکھتا ہے پھر جاتا ہے, اور اگر گھٹنے میں تکلیف نہ ہو تو سیدھا. نوجوان کو چاہیے, جوان جس کا جسم بالکل صحیح ہے, وہ سیدھا نیچے کی طرف آئے اور پھر پہلے دونوں زانوؤں کو گھٹنوں کو نیچے رکھے, پھر اس کے بعد ہاتھ کو رکھے. بہت سے لوگ سیدھا یوں کر کے ایسے جاتے ہیں. ویسے جانے کا مطلب شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب دو رکوع انہوں نے کیا, ایک رکوع سے کھڑے ہوئے پھر یوں کر کے جا رہے ہیں, ہاتھ صرف رکھ رہے ہیں. مجبوری کا حکم الگ ہے, مجبوری بیماری عذر تو وہ اگر ہاتھ رکھے تو ان کے لیے جائز ہے. لیکن جو جوان آدمی, اس کو چاہیے اوپر سے نیچے کی طرف بیٹھے اور پھر دونوں گھٹنوں کو پہلے زمین پر رکھے, پھر دونوں ہاتھوں کو رکھے, پھر ناک کو رکھے. سجدے میں پہلے ناک کو رکھے پھر پیشانی لگے گی, اور اسی کے برعکس ہم اٹھیں گے. سب سے پہلے ایسے اٹھیں گے کہ پہلے پیشانی پھر ناک اور پھر اس کے بعد ہمارے گھٹنے اٹھیں گے اور اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ سب, اور سجدے کی جگہ پہ سجدے میں نگاہ کو ناک پہ رکھنا یہ سنت ہے. لہذا جب ہم سنتوں کا اہتمام کی طرف ہمارا دھیان ہوگا تو نماز میں خوشی و خضوع پیدا ہوگا اور نماز اللہ کی مقبول ترین ہوگی. ہماری نمازیں اسی لیے ہمیں دیندار نہیں بناتی کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ جس کو بس کالے کپڑے میں لپیٹ کے مار دیا جائے, جاؤ اپنے پاس رکھو تمہاری عبادت, اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں. جو خوشی و خضوع سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اور جو ہمارے جیسی نمازیں جیسے ہو رہی ہیں آج کل, یا جلدی بھاگنے کے لیے بعضوں میں دیکھتا ہوں, اسی لیے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ کھڑے ہونے میں جو دو رکعت میں ایک منٹ لگے گا, بیٹھ کے پڑھنے میں ایک منٹ بچ جائے گا. سارے اوقات ہم دین میں بچاتے ہیں اور سارے دنیا میں غارت کرتے ہیں, تو اگر چند منٹ مسجد میں زیادہ لگ جائیں گے یہی کام آئے گا, یہی کام آئے گا. وہ سنکر غلام جو مسجد میں آیا تھا, اس کا دل مسجد میں لگ گیا, اب دعا کر رہا ہے دیر تک. دعا کر رہا آپ فجر ابھی بھی کر سکتے ہیں بالفرض کوئی درس سننا نہیں چاہتا وہ دعا کرتا رہے فجر عصر میں ظہر میں دعا کر رہا ہے جس کے بعد نفلیں ہیں جس نمازوں کے بعد نفلیں اور سنت ہے اس میں دعا مختصر کرنا سنت ہے اور جس کے بعد نفلیں نہیں ہیں فجر اور عصر تو اپنی دعا آدمی کتنی دیر تک کر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے دعا مخ العبادہ فرمایا دعا عبادات کا مغز ہے ہم لوگ اس کو بس ایک منٹ میں کر کے بھاگتے ہیں دعا مانگنے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے تعلق مانگے بھی اور خوب گڑگڑائے خوب گڑگڑائیں جو جتنا گڑگڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اور تعلق عطا فرمائیں گے دنیا کی حاجات بھی مانگے آدمی یہ بھی مانگے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو دعا مانگنے کا معمول ہونا چاہیے دو چار چھ منٹ آٹھ منٹ دس منٹ تو فجر اور عصر کے بعد جو ہے دعا تفصیلی مانگی جا سکتی ہے اور اکیلے امام کو پابند کرنا چاہتے ہیں لوگ امام کو چاہیے سب کو دعا کروائے اب پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان سے پوچھئے جب آپ کھڑے ہوں اور امام بلند آواز سے دعا کر بہت زور سے کرتا ہے تو نمازیوں کے نماز میں خلل ہوتا ہے اسی لیے اس کو مکروہ لکھا ہے جن مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں جیسے ہی نماز زور سے ایک دم دعا شروع ہو گئی اور پیچھے نماز بیچارے جو لوگ مسبوق کیونکہ ہماری مسجدوں میں آدھے لوگ مسبوق ہوتے ہیں اس دن ہم نے سوا آٹھ ساڑھے آٹھ نماز کیا پندرہ منٹ لیٹ ہو گئے پھر بھی ڈیڑھ سو مسبوق تھی ان کو پتا ہے ساڑھے آٹھ ہے اب سوا آٹھ ذہن سے نکل گیا حالانکہ اگر سوا آٹھ کو ایم بناتے تو آج چار سنت بھی مل جاتی یہ ہمارے ہے ہی نہیں مفقود ہے دیر سے جانے کی عادت ہے سب اتنے مصروف ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی کیا مصروف ہوتا ہوگا تو بتا رہا ہوں کہ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے اور کسی بھی اپنے عمل سے کوئی تلاوت اس وقت میں زور سے کرے تو ایک اجتماعی عمل میں خلل واقع ہوگا کوئی ذکر زور سے کرے اسی لیے ہم مسجد نہیں وہاں خانقاہ میں جا کے ذکر کرتے ہیں تاکہ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے بعد میں آ رہا ہے کوئی اپنے اور اعمال اوراد کرنا چاہے وہ اکیلے اکیلے کرے کسی کو کسی میں خلل نہ ڈالے تو امام کو بھی چاہیے اس لیے فرمایا کہ آپ ہمیں مانگا کرو ہم سے دعا مانگا رہو خفیہ انداز سے ادعونی استجب لکم تم ہمیں پکارا کرو ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں استجب لکم کا مطلب فوراً پورا کر دیتے ہیں نہیں ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں پھر جس کو بہتر سمجھتے ہیں فوراً دے دیتے ہیں جس کو بہتر سمجھتے ہیں بعد میں دیتے ہیں جس کو بہتر سمجھتے ہیں دنیا میں نہیں دیتے آخرت میں دیتے ہیں ہماری مرضی ہے اور تم مانگو تمہیں سب کچھ دیا جائے گا جیسا کہ فضائل اعمال میں یہاں سنایا جا چکا ہے کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اظہار فرمائیں گے بندے پر سیدھے بیٹھو بیٹا اظہار فرمائیں گے بندے پر کہ تو نے یہ دعا مانگی تھی یہ دعا قبول ہوئی تھی اور فلاں دعا مانگی تھی اس کا کوئی اثر تجھے نظر نہیں آیا تھا کہے گا جی یا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا یہ اجر ہے یہ لے لو یہ بھی اجر اس کا جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی اب آدمی سو دعا مانگتا ہے اس میں سے اکثر تو ایسی ہوتی ہے آدمی مانگتا بہت کچھ ہے نہیں ہوتا اس سب کا اجر وہاں پہ ملے گا سب کا اجر ہو آدمی تمنا کرے گا وہاں جا کے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبولیت کا ظہور نہ ہوتا اور سب یہاں پہ ملتے ہم لوگ وکان الانسان عجولا انسان جلد باز ہے اس لیے جو ہے وہ جاتا پہ یہیں سب کچھ مل جائے کار بنگلہ کوٹی سب کچھ یہیں مل جائے سب کچھ یہاں مل جائے گا تو وہاں کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے اج دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا قید خانہ ہے مسلمان کے لیے اور کافر کے لیے جنت کافر کو عیش یہاں خوب ملے گا کیونکہ وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں کسی غریب کا آٹا دلوا دیا کسی کا غم دور کر دیا تو کفر ہے جنت میں نہیں جا سکتا ابھی پچھلے دنوں شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کی ایک کلپ آئی ہمارے پاس فرمایا حدیث شریف انہوں نے بیان فرمائی کہ جو آدمی کسی دکھی اب دیکھیے مسلمانوں کے لیے فضیلت ہے آج کفر اس پہ عمل کر رہا ہے وہ بھی خدمت کرتا ہے لیکن کافروں کی خدمت کرنے سے ان کی مغفرت نہیں ہوگی جب کلمہ نہیں پڑھیں گے جب تک لیکن اگر مسلمان کسی کی خدمت کرتا ہے اس کو پتا ہے اس کے گھر میں جو ہے تنگی ہے رزق کی یا کوئی پریشانی ہے اس کو دور کر دے جو کسی مسلمان کا دکھ غم دور کر دے مجھے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں کسی مسلمان کی پریشانی اور غم اور دکھ کو دور کر دوں یہ مجھے مسجد نبوی میں غور سے سنیں مسجد نبوی میں ایک مہینے عبادت کرنے اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے ایک مہینے
اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کا غم اور دکھ کو دور کر دوں. آپ بتائیے دو چیزیں شیخ الاسلام نے اس کو وضاحت کی کہ ایک تو نبی علیہ السلام کا اعتکاف، دوسرا مسجد نبوی میں اعتکاف، عام مسجدوں میں نہیں. تو کسی کی خبرگیری کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس کے بارے میں کوئی آدمی آیا اعتکاف کر رہے تھے، ساتھ چلے گئے اور جا کے جو ہے اس کا کام پورا کر دیا. آپ اعتکاف؟ کہاں، اعتکاف میں ہوں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کسی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں. مسئلہ تو یہی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آدمی نہ جائے. آج کل تو آسان ہے، فون کر دیا، بھائی جا کے کام کر لو، ہم باہر آ کے تمہارا کام کر دیں گے. لیکن یہ بتا رہا ہوں ان حضرات میں اتنا زیادہ دوسروں کا خیال تھا کہ اپنا اعتکاف چھوڑ کے چلے گئے اور دوسرے کا کام بنانے کے لیے. تو بتا رہا ہوں کہ دعا کا اہتمام، اور جن نمازوں کے بعد نفل نہیں ہے اس میں دعا تفصیل سے، اور جس میں نفل ہے اس میں مختصر فرض کے بعد دعا. پھر اس کا طریقہ ہے، دو سنت پڑھ لیا زہر کے بعد، پھر دو نفل پڑھی یا نہیں پڑھی، پڑھ لے تو بہت اچھا. صحابی کہتے ہیں حضرت شیخ نے فضائل نماز میں اس روایت کو نقل کیا کہ جہاد کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا. صحابی کہتے ہیں آج کے دن میں نے مال غنیمت جو مجھے ملا میں نے اس کو بیچا، پھر خریدا، پھر دوسروں کو بیچا. بعضوں کا ذہن کاروباری ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اتنا کاروبار کیا جب مدینہ شریف میں گئے اور آپ علیہ السلام نے موافقت کرا دیا کہ تم فلانے کے بھائی ہو، آج ہمارے گھر میں کسی کو رکھ دیں ہم تیار ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا. سب نے بھائیوں کی طرح کہا کہ بھئی میرا آدھا کاروبار تمہارا، اگر چار بیویاں میری دو بیویاں چاہو، ہجرت کر کے آئے تھے بے سر و سامان، چاہو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لینا. لیکن اکثر مہاجرین صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، چند روپے تھے ان کے پاس، کہا مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، بازار کا راستہ بتا دیا، جا کے کاروبار کیا. اللہ تعالی نے وہ اتنی برکت عطا فرمائی، اتنا مال دیا کہ سو سو اونٹ ایک جہاد میں انہوں نے دیے، سامان سے لدے ہوئے، خود بھی جاتے تھے اور مال بھی دیتے تھے. آج جو مال دیتا ہے کہ بس یہ لے لیجئے مولانا صاحب، جان تو چھوڑ دیجئے ہماری، تو وہ مال بھی دیتے تھے اور جان بھی لگاتے تھے ساتھ ساتھ. تو وہ صحابی جو ہیں جو کاروبار کیا انہوں نے تو بہت، 300 اوقیہ چاندی آج بھی اگر دیکھا جائے تو کافی مقدار بنتی ہے، لاکھ نہیں تو کم از کم 70-80 ہزار. اتنا میں نے آج کے دن میں کمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کا طریقہ اور ان کے نائبین کا طریقہ دنیا میں حوصلہ افزائی کرنا نہیں ہوتا. فرمایا اے صحابی میں تجھے اس سے افضل اور اچھی چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا عرض کیا ضرور بتا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. فرمایا ہر فرض کے بعد جس کے بعد نفل ہے، دو رکعت نفل پڑھنا، جیسے مغرب اور ظہر اور عشاء، یہ تینوں کے بعد نفل ہے، اس کے بعد دو نفل پڑھنا 300 اوقیہ چاندی سے بڑھ کر ہے. یعنی آپ نے آخرت کی طرف رخ پھیرا، تمہاری ساری نظر اس پر ہے کہ اتنا مال کما لیا، دو رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. ہم نفس و شیطان ہیں، ارے میاں ضروری تو پڑھ لینا، پڑھنا ضروری ہے، سارے کام وہاں جا کے جو کر رہے ہیں ضروری ہے، موبائل میں لگے رہنا ضروری ہے، دوستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، نفس سے پوچھیں. تو اس لیے ہر نماز میں وقت مقرر کریں کہ ظہر ہمیں 20-25 منٹ میں پڑھنی ہے، عشاء ہمیں 35 منٹ میں پڑھنی ہے. آپ دیکھیے ابھی تو پھر بھی ماشاءاللہ تراوی پڑھ رہے ہیں لوگ، بہت سے ایسے محروم ہیں وہ جا کے ادھر نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تراوی نہیں پڑھ رہے، پڑھ ہی نہیں رہے. بھائی ان راتوں میں بالفر کوئی سنت سمجھتا ہے اور کہتا ہے چھوڑنا گناہ نہیں ہے، پھر بھی پڑھنا تو ثواب ہے، اس میں کسی کو اختلاف تو نہیں. اب آپ اگر یہاں کھڑے رہے، امام پڑھا رہا ہے، کھڑے ہیں، چاہے نیند آ رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، پھر بھی کھڑے، تو 20 رکعت میں 40 سجدوں کا ثواب جو ملے گا یہ قیامت کے دن کام آئے گا. لوگ اس میں بحث میں پڑے ہوئے ہیں یہ ضروری ہے یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں دنیا میں بھی تو ایسے آئے، اپنا گھر ضروری ہے، یہ پختہ گھر ضروری ہے، اس کی فنیشنگ ہونا ضروری ہے، ایک آدمی جو ہے اسٹرکچر بنا کے اس میں بھی رہ سکتا ہے. اب سے 100 سال پہلے تک لوگ جھوپڑیوں میں مٹی کے مکان میں رہتے تھے. شاعر کہتا ہے جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے. اب پتا ہے پڑوسی کا کیا ہو رہا ہے، جب تک سفید آندھی کون سی ہے، انگلینڈ والے، جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے، پکے گھروں نے نیند بھی راتوں کی چھین لی، کچے گھروں میں رات کو ہم جاگتے نہ تھے۔ بجلی کس کا نام ہے جانتے ہی نہیں تھے، ہوا آ رہی ہے ورنہ اسی میں نیند آ جاتی۔ جب آدمی ایک عادی ہو جاتا ہے، گاؤں والے بہت سے گاؤں میں ابھی بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، سہولتیں نہیں، وہ اسی کے عادی ہو گئے۔ تو ہم سہولتوں کے عیش و عشرت کے عادی ہو گئے، یہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، گاڑی بھی ضروری، بھائی چنگچن بھی بیٹھ کے تو جا سکتے ہو۔ بعض دوست ہمارے کہتے ہیں کیوں نہیں آئے تھے فلاں بیان میں، وہ بائک خراب ہو گئی تھی۔ میں ان سے کہتا ہوں جملہ اولیاء اللہ کے پاس بائک تھی، سلطان نظام الدین اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی، 20-20 میل پیدل جاتے تھے یہ لوگ اپنے مشائخ کے پاس۔ کہنا آسان ہے، چل کے دیکھیں 20 میل پتہ چلے، ایک میل نہیں ہے، آج 1.6 کلومیٹر اس کا بنتا ہے، 1.5 کلومیٹر سے زیادہ کا ایک میل بنتا ہے۔ 20 میل جاتے تھے مولانا محمود الحسن اپنے شیخ حضرت گنگوئی کے پاس، 20 میل چل کے جاتے تھے اور واپس آتے، کس لیے؟ دین سیکھنے کے لیے۔ صحابہ میں اس سے زیادہ رجحان تھا، اب پیدل چلنے کا رجحان بائک کی برکت سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے بازے بڑے فرماتے ہیں کراچی والوں کا بس چلے تو وہ کمرے سے باتھ روم بھی بائک میں جائیں، سٹارٹ کریں بھائی جانا ہے، اتنی سی دور گھر سے بھی آ رہے ہیں بائک لے کے آ رہے ہیں۔ پیدل چلو، گھر سے وضو کر کے نکلو، مسجد کے جو ارادے سے نکلے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرمائیں۔ بائک میں کیا نیکی عطا فرمائیں گے، اس کے ویل گھومنے پہ، یہ تو کوئی روایت نہیں ہے، چل کے جانے پر نیکی ہے۔ تو اللہ کے لیے آدمی چل کے جائے۔ تو بتا رہا ہوں کہ یہ سب ہم نے آسائشوں کو ضروری سمجھ لیا اور دینی احکامات کو غیر ضروری سمجھ لیا۔ بڑی گاڑی ضروری ہے اور بڑا بنگلہ ضروری ہے، بڑا موبائل ضروری ہے، دین اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد نمازیں بھی گئیں۔ تو بتا رہا ہوں آپ، عام دنوں میں آپ گھڑی دیکھیں اور میری بات کو آپ انشاءاللہ توثیق کریں گے اور اس کی تصویب کریں گے، ایگری کریں گے اس سے کہ یہ گھڑی دیکھیں 8:30 بجے نماز ہے، عید عشاء کے بعد، شاید عید کے بعد بھی ایسی رہے، یا سب ہونے 9 ہوگی تو 9:15 سے پہلے مسجد خالی، کوئی 2-4 کوئی تبلیغی جماعت والے، کوئی 2-1 بوڑھا ہے۔ تو ہمارے عربی کا مقولہ ہے القلیل کالعدم، اتنا قلیل ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ 100 آدمی تھے، اس میں 5 آدمی رہ گئے تو ہونا ہے کوئی، 100 میں سے چلو 50 بھی رہ جائیں، چلو 50 کو کام تھا جلدی چلے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ 8:55 پہ اکثر نمازی جا چکی، سب 2 سنت 2 نفل 3 ویر، اتنی جلدی جلدی پڑھ کے بس جلدی جاؤ، ابھی ساری رات پڑی ہے، جا کے ولد ادھر ادھر وقت کو ضائع کریں گے۔ کچھ وقت اگر مسجد میں گزار لیتے، وہی سنکر کی بات یاد آ گئی، وہاں امی نے لکھا وہ سنکر غلام تھا، وہ مسجد میں گیا، اس کا دل لگ گیا، پہلے نماز پڑھی، اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کی کوئی حد مقرر ہے کہ اتنا نہیں مانگو بھائی، ہمارے پاس اتنا نہیں، جتنا مانگی اتنا قرب ملے گا، یہ بھی روایت ہے۔ سارے انسان اور جنات سب اللہ سے مانگیں، سب مانگیں اپنے خواہشات۔ اب آپ سوچ لیجئے ہر آدمی کتنی خواہشات، ایک بنگلہ بھی نہیں ہو 4 بنگلے مانگے گا، جب مانگنے پہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ سب مجھ سے مانگیں اور میں سب کا دامن بھر دوں، تو بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنا سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے اس کے نوک میں جو پانی لگا رہ جاتا ہے، سمندر محدود ہے، اس کا یہ پانی کم ہو گیا، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اتنا کچھ اللہ کے دربار میں خزانہ، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ خزانوں کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا اس سے مانگنا خوب چاہیے۔ تو سنکر کا دل لگ گیا، غلام تھا، آقا باہر انتظار کر رہے ہیں، آقا محروم ہے، غلام کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اب وہ بلا رہا ہے، او سنکر کیا ہوا، جلدی آ جا۔ کوئی آخری آدمی نکلا، سیکنڈ لاسٹ، سے پوچھا کوئی اندر ہے، کہنے ہاں ایک آدمی ہے، دعا مانگ رہا، اب آواز دی کہ بھائی کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آقا ہمیں آنے نہیں دے رہے ہیں۔ اور کون آنے نہیں دے رہا ہے؟ میں تیرا آقا ہوں۔ اس نے کہا کہ جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے، وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جب دل لگ جاتا ہے تو آدمی کا جی نہیں چاہتا، جاتا ہے بتکلف جاتا ہے کہ گھر میں بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے، ہم اتنے جلدی اٹھ کے جاتے ہیں کہ سارے کام ہمارے پہ اٹکے ہوئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے تو کراچی بند ہو جائے گا، پھر پاکستان بند ہو جائے گا، پھر دنیا کی آبادی کو نقصان ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا، امام دوسرا آ جائے گا، مقتدی دوسرے آ جائیں گے۔ کتنے تھے جو چلے گئے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، کیسے کیسے شعر و زیغم رشید احمد صدیقی لکھتا ہے، کاش کہ ہم دیکھیں، یہ ہمارے ادیب ہیں، کہ وہ مرد جری، وہ ایسا بیان کرتا تھا، ایسے تقریر کرتا تھا، محمد علی جوہر، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ موت نے اس کو کیسے قابو کیا، سب کو قابو کر لیا، کیسے کیسے شیر و زغم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ تو دنیا چلتی رہے گی، شاعر کہتا ہے تو میں کیا سفر میں ہوں، تو کیا سفر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں، کتنے آئے اور چلے گئے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے دری دنیا کسے پائندہ بودے، دری دنیا کسے پائندہ بودے، ابوالقاسم محمد زندہ بودے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو اللہ کے محبوب کو یہ حق تھا کہ وہ ہمیشہ رہتے۔ جب وہ صرف 63 سال میں چلے گئے تو پھر ہم اور آپ کیسے رہیں گے؟ یقین ہے سب کو رہنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بنانا اسی کو ہے، جہاں نہیں رہنا اسی پہ ساری توجہ دینی۔ افسوس اور عقل کا یہ، جس کو عقیدہ نہیں ہے نا مر کے جواب دینے کا، وہ کرتا ہے تو افسوس نہیں ہوتا۔ جو جیل سمجھ رہا ہے اپنے نبی کے ارشاد کے مطابق، وہ جیل میں ہی رہنا چاہ رہا ہے، اسی میں ساری آسائش پوری کرنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے عقلوں کو بھی درست کریں اور اپنے اعمال کو بھی درست کریں کہ ہمارا رخ کدھر ہے، ہم جا کدھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب شیخ الاسلام کے شیخ تھے، فرماتے نظر قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا۔ ادھر بھی قبرستان ہے، ادھر بھی قبرستان ہے، جدھر جاؤ قبرستان ہے، قبرستان آباد ہیں، آبادیاں کم ہو رہی ہیں، قبرستان آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، چھوٹے پڑ رہے ہیں، اس میں دوزی قبر آ رہی ہے، چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے اللہ والا کہ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے۔ ہمارا سارا، ہم سب کا جانا اور ہماری، ہم سب کی رفتار، ہم سب کی جو گزران ہے وہ قبر کی طرف ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف، پھر ٹکرائے گا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تیاری نصیب فرمائے اور اپنے دل کو ان چیزوں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں، بیان سننا تو اچھا لگتا ہے، عمل کرنے میں اس سے بھی اچھا لگے گا۔ کانوں کی لذت ہے نا اچھا بیان، لیکن دل کی لذت ہے اچھا عمل، ذکر اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام